امریکیوں نے دباؤ کا حربہ استعمال کیا تو نتیجہ منفی ہوگا، جنیوا میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ دمشق سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، ہندوستان اور پاکستان کے اعلی سطحی وفود کا شام کا دورہ۔ مشرق وسطی کے بحران کا ذمہ دار امریکہ ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس سے روس کے وزیر خارجہ کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب لیجئے آپ تفصیل کے ساتھ خبر نامہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جامع ایٹمی سمجھوتے کے لیے کلیات کے ساتھ ہی جزئیات پر بھی اتفاق رائے کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پیر کی رات جنیوا میں جوہری مذاکرات کے اختتام پر نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ جامع ایٹمی سمجھوتے کی کلیات کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن جزئیات پر بھی اتفاق رائے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مذاکرات کاروں کی پوری توجہ جزئیات پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جزئیات میں مفاہمت نہیں ہوئی تو کسی جامع جوہری سمجھوتے کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جنیوا کے چار روزہ مذاکرات کے دوران کلیات کے بارے میں مفاہمت سے متعلق بعض مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جزئی اور کلی امور میں ایک ساتھ پیش رفت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ ایک لمحے میں تمام مسائل پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بنابراین ایک ایک کر کے ہی مسائل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کا خیال ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے کو صرف مذاکرات سے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور ایران حتمی سمجھوتے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مذاکرات کار ایک ایسی راہ حل کی تلاش میں ہیں کہ جس کے ذریعے ایرانی قوم کے حقوق کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریق بھی اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ ایرانی عوام کے حقوق کا اگر پاس و لحاظ نہ رکھا گیا تو کوئی سمجھوتا طے نہیں پا سکے گا۔ روس کے ایٹمی مذاکرات کار نے ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ سرگے ریابکوف نے منگل کو ایک گفتگو میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران اور 5+1 کے درمیان جاری مذاکرات کا قابل قبول نتیجہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے مذاکرات میں پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تک ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے جو امید افزا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ اور ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ ایران اور گروپ 5+1 کے پاس حتمی ایٹمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امید ظاہر کی ہے کہ جوہری مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے ساتھ ساتھ IAEA کے ساتھ بھی باقی ماندہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو سے ملاقات سے قبل ایک بیان میں مزید کہا کہ اس ملاقات میں باقی ماندہ مسائل کے حل کے لیے ایران اور IAEA کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے میونخ میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ہونے والی حالیہ ملاقات میں ایران اور IAEA کے درمیان اعلی سطح پر گفتگو جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو سے ملاقات کے لیے منگل کی صبح آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پہنچے ہیں۔ شام کا دارالحکومت دمشق 4 سال کے بحران کے بعد مختلف یورپی اور ایشیائی ملکوں کے وفود کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے وفود دمشق میں موجود ہیں اور فرانس کا بھی ایک وفد عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے۔
ہندوستان اور پاکستان کے وفود اس وقت دمشق میں موجود ہیں اور شام میں بحران پیدا ہونے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مبتلا اس ملک میں پہلی بار فرانس کا ایک وفد بھی دمشق پہنچ رہا ہے۔ 4 سال کے بحران اور بدامنی کے بعد اس وقت دمشق سیاسی صلاح و مشورے کے مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس دوران امریکہ اور سعودی عرب کی سرکردگی میں مغربی اور عرب محاذوں نے شام میں بشار حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ دمشق میں مختلف سیاسی وفود کی موجودگی شام کے دارالحکومت میں امن پائے جانے کی علامت ہے، جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شام میں فوج مختلف دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں برتر پوزیشن کی حامل ہے۔ دمشق میں ہندوستان اور پاکستان کے وفود موجود ہیں، جو شامی حکام سے مختلف امور، خاص طور سے باہمی تعاون میں توسیع کے بارے میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے ہندوستان کے نائب وزیر خارجہ سندیپ کمار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے رواں سال کی 12 فروری کو قرارداد نمبر 2199 پاس کر کے دہشت گردی کے خلاف مہم اور داعش اور النصرہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے مالی ذرائع ختم کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ وائل حلقی نے کہا ہے کہ شام کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس روح سے علاقے اور پوری دنیا میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر انجام پانے والی کوششوں میں ہم آہنگی اور یکسوئی کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے نئے وزیر خارجہ سندیپ کمار نے بھی تاکید کے ساتھ کہا کہ ان کا ملک دیگر ملکوں کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت کے سخت خلاف ہے، اور دہشت گردی اس وقت تمام ملکوں کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ ہے۔ شام میں ہندوستان کے اس اعلی عہدیدار کی موجودگی کے ساتھ ہی پیر کے روز پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نیر حسین بخاری کی سربراہی میں پاکستان کا ایک اعلی سطحی وفد بھی دمشق پہنچا ہے۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نیر حسین بخاری اس وقت ایشیا کے پارلیمانی فورم کے بھی چیئرمین ہیں۔ وہ 3 روزہ دورے پر دمشق گئے ہیں۔ نیر حسین بخاری نے دمشق میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور شام کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں، جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نیر حسین بخاری نے اسی طرح شام کے اسپیکر سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ انہوں نے اس کے بعد شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے شام اور پاکستان کے درمیان پارلیمانی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شامی عوام کے عزم و ارادے اور قومی اقدار و اصول پر ان کی تاکید، نیز شام کی حکومت اور فوج سے ان کی یکجہتی کے نتیجے میں شام سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نیر حسین بخاری نے بھی اسلام آباد اور دمشق کے بڑھتے ہوئے سیاسی و اقتصادی تعلقات کی اہمیت پر تاکید کی۔ دوسری جانب فرانس کی وزارت خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ فرانس کے سماجی کارکنوں اور پارلیمانی ارکان پر مشتمل ایک وفد عنقریب شام کا دورہ کرنے والا ہے۔ شام کے ایک معروف صحافی ماجد نعمہ نے فرانس کے اس وفد کے دورہ دمشق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شام کے سلسلے میں فرانس کی پالیسی اب تبدیل ہو رہی ہے۔
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ دمشق کے سلسلے میں انقرہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ آناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے وزیر اعظم نے انقرہ میں ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ شام میں ترکی کی فوجی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان شاہ کے باقیات کو نکالنے کے لیے شام میں ترکی کی فوجی کارروائیوں کا مقصد اس مقبرے سے ترکی کے خلاف ممکنہ ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کے سدباب کے لیے اسٹریٹجک اقدام تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ شام کے بحران کے سلسلے میں ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکی کی فوج ہفتے کی رات سلیمان شاہ کے مقبرے سے ان کی باقیات نکالنے کے لیے شام میں داخل ہوئی تھی۔ شام کے اقتدار اعلیٰ کے منافی سمجھا جانے والا یہ اقدام ایسے عالم میں انجام پایا ہے کہ انقرہ اس ملک میں بحران کے شروع سے پہلے ہی دمشق کے مسلح مخالفین کی حمایت کر رہا ہے۔ انقرہ اور اس کے علاقائی اور مغربی اتحادیوں کی جانب سے ان گروہوں کی حمایت نے داعش جیسے خطرناک دہشت گردوں کو مضبوط ہونے کی زمین ہموار کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے مشرق وسطی کے بحران کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے پیر کی شام اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام اور عراق میں امریکہ کی سربراہی میں بین الاقوامی اتحاد کی فضائی کارروائیاں 2003 میں عراق پر امریکہ کی یلغار اور 2011 میں لیبیا میں فوجی مداخلت مشرق وسطی کے علاقے میں بحران کا سبب بنی ہے۔ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس عالمی امن و سلامتی کے موضوع پر منعقد ہوا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس اجلاس سے خطاب میں مشرق وسطی کے بارے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں سے متصادم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات دنیا پر تسلط حاصل کرنے کی امریکی خواہش کا نتیجہ ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ اس وقت افراتفری کا شکار ہے، اس علاقے میں انتہا پسند گروہوں کے وجود میں آنے کو عدم استحکام کا نتیجہ بتایا۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے داعش تکفیری دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے دارالحکومت بغداد میں مختلف عرب ملکوں کے سفرات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف ملکوں کے درمیان اتحاد، باہمی تعاون اور یک جہتی کے فقدان سے صرف داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کی دہشت گردی سے اس وقت کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ داعش تکفیری گروہ مختلف طریقوں سے نوجوانوں میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے کہا کہ عرب لیگ کے آئندہ اجلاسوں میں دہشت گردی کے مقابلے میں تکفیری دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ملکوں کی حمایت اور تفرقہ انگیزی کے لیے داعش کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ موافق اختیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم جعفری نے کہا کہ جنگ شکست خوردہ روش ہے، جبکہ سفارتی کوششوں سے نئے طریقے بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں عرب ملکوں کے سفیروں نے بھی داعش کے خلاف مہم میں عراق کی حمایت پر تاکید کی۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکیوں نے دباؤ کا حربہ استعمال کیا تو نتیجہ منفی ہوگا، جنیوا میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ دمشق سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، ہندوستان و پاکستان کے اعلی سطحی وفود کا شام کا دورہ۔ مشرق وسطی کے بحران کا ذمہ دار امریکہ ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس سے روس کی وزیر خارجہ کا خطاب۔ غزہ میں بجلی و ایندھن کی قلت سے ان فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئیں جو صہیونی فوجیوں کے 50 روزہ حملوں کے دوران بے گھر ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھانے کے مقصد سے غزہ کے شمال میں واقع ڈیموں کے دریچے کھول دیے ہیں، جس کی بنا پر غزہ میں سیلاب جاری ہو گیا ہے۔
غزہ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محاصرہ شدہ غزہ پر صہیونی فوج کی 50 روزہ جارحیت کے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود اس علاقے کے 10,000 شہری سخت مسائل سے دوچار ہیں، اور اس وقت موسم سرما میں انہیں بجلی کی قلت اور ایندھن کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں بجلی گھروں کو خاصا نقصان پہنچا تھا، جس کی بنا پر غزہ میں بجلی کی شدید قلت ہے۔ غزہ کے بجلی کے محکمے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بجلی منقطع ہو جانے سے اس علاقے کے عوام کو مختلف قسم کے مسائل، من جملہ صحت، علاج و معالجے، پانی کی سپلائی اور اسی طرح عوامی رفاہ سے متعلق شعبوں میں کافی مسائل کا سامنا ہے، اور سر انجام عوام کی زندگی کے لیے کافی خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ دریاسنا فلسطین کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھانے کے مقصد سے شمالی غزہ کے ڈیموں کے دریچے کھول دیے ہیں، جس کی بنا پر سیلاب جاری ہو گیا ہے اور سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ غزہ کے امدادی کارکنوں کے ترجمان نے صہیونی حکومت کے اس اقدام کو دانستہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امدادی کارکن اب تک سینکڑوں کی تعداد میں ان افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل کر چکے ہیں کہ جن کے گھر سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسی اثنا میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے نائب سربراہ اسماعیل ہنیہ نے رفاہ گزرگاہ کے علاقے کا معائنہ کرنے کے بعد ایک بیان میں غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر کی حکومت رفاہ گزرگاہ کو مستقل طور پر کھول کر فلسطینیوں کی کچھ مشکلات دور کر سکتی ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کے جرائم پر عالم برادری کی خاموشی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود فلسطینی عوام صہیونی حکومت کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ میں 8 سال قبل فلسطین کے پارلیمانی انتخابات میں حماس کی نمایاں کامیابی اور اس کی حکومت قائم ہونے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے اس علاقے کا شدید محاصرہ کر لیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔
سہونی فوجی نے جنوب مشرقی بیت لحم میں واقع دہیشہ کیمپ پر حملہ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ الرسالہ نیٹ نے منگل کو رپورٹ دی ہے کہ 19 سالہ فلسطینی نوجوان جہاں شہادہ جعفری، جو دہیشہ کیمپ پر سہونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گیا تھا، یماما اسپتال پہنچنے کے بعد شہید ہو گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ دہیشہ کیمپ پر سہونی فوجیوں کے حملے کے بعد شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کے بعد سہونی فوجیوں نے گولہ باری شروع کر دی، جس میں شہادہ جعفری زخمی ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ گزشتہ سال موسم گرما میں غزہ پٹی پر سہونی فوجیوں کے 50 روزہ حملوں اور غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں کی جانب سے غزہ کے عوام کی حمایت کے بعد سہونی حکومت کی تشدد آمیز کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ سعودی حکومت نے ملک کے دفاعی بجٹ میں 21% اضافے کا اعلان کیا ہے۔
سعودی عرب کے حکام نے 2014 کے فوجی بجٹ میں 2013 کی نسبت ایک بار پھر اضافہ کر کے مغربی اسلحہ ساز کمپنیوں کی آمدنی کو دگنا کر دیا۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے گزشتہ سال کے فوجی بجٹ میں 2013 کی نسبت 21% اضافہ نظر آ رہا ہے، اور اس طرح سعودی عرب کا فوجی بجٹ 81 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اپنے فوجی بجٹ میں اضافے سے متعلق رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے کہ تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اسٹاک ہوم ریسرچ سینٹر نے مختلف ملکوں کے سالانہ فوجی بجٹ کے بارے میں اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے 2012 کے مقابلے میں 2013 کے فوجی بجٹ میں 14% اضافہ کر کے اسے 68 ارب ڈالر تک پہنچا دیا تھا۔ اسی بنا پر سعودی عرب کو مشرق وسطی میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سمجھا جاتا ہے۔ اسٹاک ہوم ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سال میں سعودی عرب کے فوجی بجٹ میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے نئے وزیر دفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے ملک کے بعض اعلی فوجی حکام سے گفتگو میں سعودی عرب کی دفاعی توانائی کو مضبوط بنائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ سعودی عرب کی دفاعی توانائی مزید بڑھائے جانے پر انہوں نے ایسی حالت میں تاکید کی ہے کہ سعودی عرب گزشتہ چند برسوں کے دوران امریکہ اور یورپی ملکوں سے بے تحاشا ہتھیاروں کی خریداری کے ساتھ دنیا میں ہتھیاروں کی خریداری کرنے والا سب سے بڑا ملک بنا رہا ہے۔ سعودی عرب وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری ایسی حالت میں کر رہا ہے کہ اس ملک کو کبھی کسی دوسرے ملک نے اپنی جارحیت کا نشانہ نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی ملک کی جارحیت کا کوئی خطرہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والے ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کو اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت ایسی صورت میں جاری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے بنے ہونے کی بنا پر ان میں سے بیشتر ہتھیار سعودی عرب کے ہتھیاروں کے گوداموں میں یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سعودی عرب میں ایسی ماہر افرادی قوت کا فقدان ہے کہ جن کے ذریعے وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکے۔ سعودی عرب کی جانب سے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی خریداری کے بارے میں یہ رپورٹ ایسی حالت میں جاری کی گئی ہے کہ انسانی ترقی کی عالمی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ تیل سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہونے کے باوجود سعودی عرب میں تقریباً 70% عوام اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں۔ انسانی ترقی کی عالمی تنظیم کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایسی حالت میں کہ سن 2013 میں سعودی عرب میں تیل کی پیداوار بڑھ کر یومیہ 98 لاکھ بیرل ہو گئی ہے، جس سے اس ملک کی آمدنی میں 55 ارب ڈالر کا اضافہ بھی ہوا ہے، مگر اس ملک میں 50 لاکھ شہری غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ تقریباً 1 کروڑ دیگر شہری بھی ناقابل قبول اقتصادی صورتحال سے دوچار ہیں۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کریمیا کو ایک بار پھر روس کا اٹوٹ حصہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ کریمیا روس کا اٹوٹ حصہ ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روس سے الگ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کریمیا کے عوام نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے روس سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس کے مخالفین کو کریمیا کے عوام کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کریمیا میں ماضی کی طرح روسی اور یوکرینی نژاد لوگوں کے ساتھ ہی تاتاری، یونانی اور جرمن نسل کے لوگ بھی رہتے ہیں اور کسی کو یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ کریمیا یہاں مقیم سبھی نسل کے لوگوں کا وطن ہے اور سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کریمیا کو واپس لینے کے یوکرینی صدر کے بیان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یوکرین کے حکام کو اپنے ملک کے حالات سدھارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ یوکرین کے حکام پہلے اپنے ملک کے سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے حکام کو مشرقی اور جنوبی یوکرین کے لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم نے روس کو ایک بار پھر نئی پابندیوں کی دھمکی دی ہے۔ لندن سے موصلہ رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے پیر کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں بہت ان کے روس کے غیر قانونی اقدامات نئی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں مخالفین کی مدد کے لیے ہر طرح کی کوشش روس کے خلاف مغرب کی مزید پابندیوں کا باعث بنے گی۔ برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ مشرقی یوکرین میں روس کے بقول ان کے دیبالت صف پر قبضہ کرنا روس کی مدد کے بغیر مخالفین کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی مسائل میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دیے جانے پر تاکید کی ہے۔ وانگ یی اور لاوروف کے درمیان یہ ملاقات نیو یارک میں عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اس ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ گزشتہ سال روس اور چین کے صدور کے درمیان 5 بار ملاقات ہوئی اور رواں سال کے دوران بھی فریقین کے درمیان مختلف مواقع پر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان ہونے والی یہ ملاقاتیں روس اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک شراکت کی تقویت کا باعث بنی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ لاوروف نے بھی کہا کہ عالمی برادری کے ساتھ دونوں ملکوں کا تعاون جاری ہے اور فریقین کے درمیان بھی بین الاقوامی سطح پر تعاون کا عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس اس قسم کے عام اجلاس کے بارے میں چین کی تجویز کی حمایت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا یہ اجلاس چین کی تجویز پر تشکیل پایا ہے۔ میانمار کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مسلح باغیوں اور فوج کے درمیان فائرنگ میں دسیوں خواتین قیدی زخمی ہو گئی ہیں۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میانمار کے شمال مشرقی علاقے میں قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی پر باغیوں نے حملہ کر دیا۔ میانمار کے ذرائع کے مطابق مقامی افراد، سرکاری ملازمین اور قیدیوں کی گاڑیوں پر کوکانگ جنگجوؤں کے حملے کے بعد فوج نے اس علاقے پر فضائی حملے کیے ہیں۔ باغیوں کی یہ کارروائی عام شہریوں کے خلاف تازہ ترین حملہ شمار ہوتی ہے جو اپنے صوبے میں مہلک جھڑپوں سے جان بچانے میں کوشاں ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق چین سے ملحقہ سرحدی علاقے کوکانگ میں ہونے والی جھڑپوں میں 44 خاتون قیدی، جیل کا ایک ملازم اور ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ جھڑپوں کے سبب اس علاقے میں امداد رسانی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکیوں نے دباؤ کا حربہ استعمال کیا تو نتیجہ منفی ہوگا، جنیوا میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ دمشق سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، ہندوستان اور پاکستان کے اعلی سطحی وفود کا شام کا دورہ۔ مشرق وسطی کے بحران کا ذمہ دار امریکہ ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس سے روس کے وزیر خارجہ کا خطاب۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتا ہے urdu.sahitv.ir۔ یہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ ملاحظہ فرمائیں تصویری رپورٹ۔
Strategic control of a vast area begins